الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان خطا کار ہے, جو مخلوق سراپا خیر اس کا نام فرشتے, جو مخلوق سراپا شر اس کا نام شیطان, جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان. ہر انسان کے اندر اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے, کبھی نیکی کر بیٹھتا ہے اور کبھی گناہ کی طرف آ جاتا ہے, مگر اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ بندے کے گناہوں کو بخشنے کے کچھ اسباب بنا دیے. اگر وہ اسباب معلوم ہو تو انسان اپنے گناہوں کو آسانی سے بخشوا لیتا ہے. آپ یوں سمجھیں, سیل فون میں میسیجز آتے ہیں لیکن اگر بندے کو پتہ ہو کہ ان کو ڈیلیٹ کیسے کیا جاتا ہے تو پھر میموری فل نہیں ہوتی بلکہ میسیج ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح کچھ اسباب ہیں جن کو اختیار کیا جائے تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے الایمان الاوسط میں 10 اسباب لکھے ہیں کہ جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلا سبب توبہ. توبہ کہتے ہیں کہ انسان دل میں پکا فیصلہ کرے کہ میں نے آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا. عزم جازم, پکا وعدہ, پکا ارادہ کہ میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا. جب دل میں پکا ارادہ کر لیا تو اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی گناہ سرے سے ہی مٹا دیے جاتے ہیں, ریکارڈ ختم کر دیے جاتے ہیں. عجیب بات ہے, دنیا کی عدالت میں اگر کسی پہ غلط مقدمہ ہو جائے اور وہ بندہ عدالت میں ثابت کر دے کہ یہ مقدمہ غلط تھا تو عدالت اس کو بری تو کر دیتی ہے لیکن مقدمے کا جو ریکارڈ ہے وہ ضائع نہیں کرتی. اگر کوئی درخواست دے دے کہ جناب مجھے باعزت بری کر دیا گیا ہے, اب اس مقدمے کا ریکارڈ ختم کر دیا جائے, عدالت کہے گی نہیں ہم نے آپ کو باعزت بری کر دیا لیکن ہم ریکارڈ رکھیں گے اپنے پاس. تو دنیا میں غلط مقدمے کا بھی ریکارڈ ختم نہیں کیا جاتا. اللہ کی رحمت کا انتہا دیکھیے کہ ایک بندے نے واقعی گناہ بھی کیا ہے اور وہ اللہ سے رحم کی اپیل کر لیتا ہے, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ فقط معاف ہی نہیں کرتے, گناہوں کا ریکارڈ بھی ختم کر دیتے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کے ذہنوں سے بھی اس کو نکال دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن گواہی نہ دے سکیں. زمین کے جس ٹکڑے پہ اس نے گناہ کیے تھے ان ٹکڑوں کو بھلا دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن زمین بھی گواہی نہ دے سکے. اور توبہ کرنے والا اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں. حدیث پاک میں ہے التائب حبیب اللہ, جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے, اللہ کا فرینڈ, اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. آپ سوچئے یہ توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے کہ توبہ کرنے سے خطاکار بندہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں سب سے پہلے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام جب بھی موقع ملے اللہ کے حضور توبہ کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. دوسرا ہے استغفار. عام طور پہ دو سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار ایک ہی چیز ہے، مگر ان میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ کہ توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ، آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اور استغفار کہتے ہیں کہ جو گناہ انسان کر چکا اس کے اوپر اللہ کے سامنے سوری کہنا، معافی مانگنا کہ اللہ پلیز مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی. نتیجہ دونوں کا ایک ہی جیسا ہے. چنانچہ جو انسان استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں قیامت کے دن وہ بندہ سب سے زیادہ خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ لکھا ہوا ہوگا، یعنی اس نے استغفار کیا اور اس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ لکھا گیا ہوگا، یہ بندہ قیامت کے دن بڑا خوش انسان ہوگا. تو ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور استغفار کے اندر بڑے فائدے ہیں. حضرت حسن رحمت رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، حضرت میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطاکار ہوں، کوئی چیز پڑھنے کو بتا دیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. ان فرمایا استغفار پڑھو. تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ آیا، حضرت بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی، دعا کوئی بتائیں کہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے اور ہم قحط سالی سے بچ جائیں. فرمایا استغفار پڑھو. ایک بندہ آیا، جی بہت غریب ہوں، کوئی مجھے پڑھنے کو وظیفہ بتائیں کہ اللہ مجھے مال عطا کر دے. فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک بندہ آیا، بڑی تمنا ہے اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے، کوئی عمل بتائیں. فرمایا استغفار پڑھو. پھر ایک بندہ آیا، حضرت میرا باغ ہے، دعا کریں کہ اس باغ کا پھل زیادہ ہو. فرمایا استغفار پڑھو. ایک بندہ آیا کہ زمین میں پانی نہیں ہے، دعا کریں کہ زمین سے پانی نکل آئے. فرمایا استغفار پڑھو. اب جو بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا وہ بڑا حیران کہ بھئی اتنے لوگ مختلف مسائل لے کے آئے اور حضرت نے ایک ہی جواب دیا سب کو کہ بھئی استغفار پڑھو، استغفار پڑھو، استغفار پڑھو. تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حسن اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو یہ میں نے جواب نہیں دیا، یہ اللہ نے قرآن مجید میں خود جواب دیا ہے، استغفروا ربکم انہو کان غفارا، گناہ معاف ہوتے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش برستی ہے، ویمددکم بے اموال، اور اللہ مال کے ذریعے مدد فرماتے ہیں، وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے مدد فرماتے ہیں، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تعالیٰ باغوں کا پھل زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ زمین سے پانی عطا فرما دیتے ہیں. تو آپ غور کیجئے قرآن مجید میں یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ استغفار کرے گا اللہ اس کو 6 انعام عطا فرمائیں گے. اب ہمارے اکثر مسائل انہی 6 میں سے ایک ہوتا ہے، کوئی اولاد کی خاطر پریشان، کوئی کاروبار کی طرف سے پریشان، کوئی رزق کی طرف سے پریشان، وہ ساری پریشانیاں استغفار سے ختم ہو جاتی ہیں. یقین جانیے جو بندہ کثرت سے استغفار پڑھے اس کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گھر بیٹھے بٹھائے اللہ اس کے مسئلے حل کر دیتے ہیں. یہ اتنا عظیم نسخہ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا اور ہم اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ کہ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک شہر جانے کی ضرورت پیش آئی، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، میں پیدل سفر کر لوں گا اور اس شہر سے ہو کے واپس آ جاؤں گا، اور مجھے اپنے لیے کسی خادم کی بھی ضرورت نہیں، میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا. چنانچہ انہوں نے ایک چھوٹی سی گٹری بنائی سامان کی اور چل پڑے. جب رات کا وقت آیا تو انہوں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، اور ارادہ یہ تھا کہ رات کو اسی مسجد میں میں قیام کر لوں گا، سو جاؤں گا، صبح یہاں سے پھر سفر شروع کر دوں گا. جب نماز انہوں نے پڑھ لی تو مسجد کا مؤذن آیا اور اس نے آ کے کہا کہ مسافر بڑے میاں آپ یہاں سے اٹھیں مجھے مسجد کو بند کرنا ہے، مجھے اس کو لاک کرنا ہے۔ تو امام صاحب مسجد کے ہال میں سے اٹھ کے باہر صحن میں آ گئے۔ اس نے ہال تو بند کر دیا مگر وہ مسجد کا باہر کا دروازہ بھی بند کرنا چاہتا تھا۔ اب امام صاحب باہر بیٹھے پھر نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے کہا بڑے میاں میں نے آپ کو کہا نہیں کہ آپ جائیں یہاں سے، مجھے مسجد کو بند کرنا ہے۔ اس نے پھر فیل کیا کہ بھئی بڑے میاں کا ارادہ نظر نہیں آتا جانے کا، تو مؤذن ذرا غصے میں آ گیا، بڑے میاں اگر آپ یہاں سے نہیں جائیں گے میں آپ کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، جائیں یہاں سے۔ اب جب اس نے ترشروعی سے بات کی تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دل میں افسردہ بھی ہوئے کہ میں تو اللہ کے گھر میں رات گزارنا چاہتا تھا، پتہ نہیں یہ بندہ کیوں مجھ سے اتنا زیادہ ناراض ہو رہا ہے۔ تو امام صاحب نے اپنی گٹھڑی سنبھالی اور مسجد سے باہر نکل آئے۔ مسجد کے دروازے کے بالکل ساتھ نان بائی کی دکان تھی۔ نان بائی کہتے ہیں تنور پہ جیسے روٹیاں لگتی ہیں، افغانی روٹی جا کے لوگ خریدتے ہیں، تو تنور تھا اور اس میں روٹیاں بن رہی تھی۔ تو امام صاحب نے سوچا چلو میں یہیں پہ بیٹھ جاتا ہوں اس کے ساتھ ہی، اور تنور کی وجہ سے یہاں سردی بھی نہیں لگے گی، رات بھی گزر جائے گی، صبح سفر کر لوں گا۔ تو امام صاحب نان بائی کے پاس بیٹھ گئے، اس سے پوچھا بھئی میں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ضرور بیٹھیں جی۔ اب امام صاحب نے ایک عجیب بات دیکھی کہ وہ نان بائی جب آٹے کا پیڑا بناتا تو استغفراللہ کہتا، پھر جب روٹی بناتا تو استغفراللہ کہتا، پھر جب روٹی تنور میں لگاتا تو استغفراللہ کہتا، اور جب روٹی پک جاتی اور وہ باہر نکالتا تو بھی استغفراللہ پڑتا۔ اب امام صاحب کچھ دیر تو اس کو دیکھتے رہے، پھر اس کے بعد امام صاحب بڑے حیران ہوئے کہ یہ نوجوان اتنا کثرت کے ساتھ استغفراللہ پڑھتا ہے۔ تو امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ نوجوان میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنی دیر سے مستقل استغفار ہی کرتے جا رہے ہو۔ اس نے کہا جی ہاں، میرا 10 سال سے معمول ہے استغفار کرنے کا، اور اس 10 سال کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے جو بھی دعا مانگی اللہ نے میری ہر دعا کو قبول فرما، مجھے اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ تو امام صاحب بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے پھر اس سے پوچھا کہ واقعی 10 سال میں تمہاری کوئی بھی دعا یعنی رد نہیں ہوئی؟ تو نوجوان سوچنے بیٹھ گیا اور سوچ کے کہنے لگا ساری دعائیں میری قبول ہوئی ہیں سوائے ایک دعا کے جس کی قبولیت کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی دعا؟ تو نان بھائی کہنے لگا کہ میں نے کافی عرصہ پہلے سنا تھا کہ امام احمد بن حنبل بڑے نیک انسان ہیں مگر میں یہاں سے سفر کر کے جا نہیں سکتا، تو میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ میری امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروا دینا۔ جب اس نے یہ کہا تو امام صاحب نے اٹھ کے اس کو گلے لگا لیا اور کہا کہ مبارک ہو تیری یہ بھی دعا قبول ہو گئی، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ تو جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو ہی معاف نہیں فرماتے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ تو پہلا سبب ہے توبہ کرنا اور دوسرا سبب ہے استغفار کی کثرت کرنا، کثرت سے استغفار پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم، کہ اگر تم بالکل ہی کوئی گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دیں گے اور تمہاری جگہ اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کر دیں گے جو گناہ بھی کریں گے، استغفار بھی پڑھیں گے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کریں تو اللہ کی غفاریت کی جو صفت ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ بھئی وہ تو اظہار ہی ہوگا نا جب کوئی معافی مانگے اور اللہ اس کو معاف کر دیں۔ تو اس لیے استغفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تیسرا ہے الحسنات الماحیہ، کہ انسان جو نیک اعمال کرتا ہے وہ نیک اعمال اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ انسان نیکی زیادہ سے زیادہ کرے تاکہ اس کے بدلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. یہاں پہ شیطان بدبخت انسان کے ذہن میں ایک دھوکہ ڈالتا ہے. مثلا ایک طالب علم ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ تیرے گناہ چھوٹتے تو ہیں نہیں، تیرے علم پڑھنے کا کیا فائدہ، چھوڑ علم پڑھنا، تاکہ جو یہ نیکی کر رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور گناہ معافی نہ ہو سکے. تو میاں سرودے بھی لگاتا ہے، فلاں گناہ چھوڑتا نہیں، تیرے سرودے میں جانے کا کیا فائدہ. بھئی فائدہ ہے، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑ پا رہے تو نیکی کیوں چھوڑتے ہیں؟ نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ نیکی تو زیادہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو جلدی معاف فرما دے. نیکیوں کی مثال ایسے ہے جیسے صابن ہے، اور گناہوں کی مثال کپڑے کے میل کی طرح ہے. صابن زیادہ لگائیں تو کپڑا جلدی صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح نیکیاں زیادہ کریں اللہ تعالیٰ گناہوں کو جلدی معاف فرما دیتے ہیں. پھر چوتھا ہے دعاء المؤمنین للمؤمن، کہ مومن جو مومن کے لیے دعا کرتے ہیں اس سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. چنانچہ ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہنا بھی اچھا عمل ہے. حدیث مبارکہ میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے آنے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو دعاؤں کے لیے کہا، اس لیے دعاؤں کے لیے ایک دوسرے کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ پلیز آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، آپ ہمارے لیے دعا کریں، امی دعا کریں، ابو دعا کریں، اے دوست آپ میرے لیے دعا کریں. جب ہم کہیں گے اور وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا سے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیں گے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اگر اس کا جنازہ پڑھنے والے 40 بندے ہوں، جنازہ پڑھنے والے 40 بندے ہوں، تو اللہ ان جنازہ پڑھنے والوں کے استغفار کو قبول کر کے اس بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں دعا فرمائی کہ اے اللہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے گزر گئے ان کے بھی گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دے. تو قرآن مجید میں جو دعا سکھائی تو اس کا کوئی مقصد ہے نا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی مانگیں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، قریبی تعلق والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں. پھر پانچویں چیز ہے ما یعمل للمیت من اعمال البر، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کے لیے کوئی نیک عمل کیا جائے تو اس سے بھی اس بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر انسان نفل کام کرتا ہے جیسے عمرہ کیا یا کسی کی طرف سے حج کیا تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے اور اس بندے کے گناہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے رہے ہیں. اچھا یہاں پہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے ان قطع عملہ الا ثلاث، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین عملوں کے. تین عمل کون سے؟ اگر اس نے اپنے پیچھے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا تو اس کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ولد صالح نیک اولاد چھوڑی تو بھی ثواب ملتا ہے، اور اگر اس نے کوئی خیر کا کام کیا یعنی کسی کو دین کی دعوت دی، بلایا، تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. تو بھئی اسی میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے پیچھے ایسے دوست چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے جو اس کے لیے دعائیں کرنے والا ہو. ایسا بھی تو ہوتا ہے، لوگ مرتے ہیں اور ان کے پیچھے کتے اور ریچھ کا مقابلہ کروایا جاتا ہے، لوگ مرتے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد کرکٹ کے میچ ان کے لیے کروائے جاتے ہیں. تو اگر یہ بندہ ایسا تھا کہ اس نے نیکوں کے ساتھ تعلق رکھا اور آج نیک لوگ اس کے لیے دعا کرنے مغفرت کی، تو یہ بھی تو اسی کا عمل ہے نا کہ اس نے نیکوں کو دوست بنایا. تو اس لیے اس کا عمل اس کو ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ثواب پہنچائیں گے. اس لیے تلاوت قرآن پاک کے بعد اپنے فوت شدہ لوگوں کو ایصال ثواب کرنا یا نمازوں کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنا, تو اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر آگے چھٹی چیز ہے المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا, کہ دنیا میں انسان کو جو بھی مصیبت آتی ہے اس مصیبت کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کوئی بھی پریشانی آئے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے مصیبت پر اور پریشانی پر صبر کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گناہوں کو معاف فرما دے. بے صبری سے مصیبت ٹلتی نہیں ہے, مصیبت پہ ملنے والا اجر ضائع ہو جاتا ہے. تو بے صبری کا کیا فائدہ؟ انسان صبر سے کام لے, اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بلکہ جب مصیبت آتی ہے وہ قبولیت دعا کا مقام ہوتا ہے, اس وقت اگر دعا مانگی جائے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بچے کو چوٹ لگے تو ماں اس بچے کے اوپر زیادہ مہربان ہو جاتی ہے. اس وقت اگر بچہ کہے نا کہ مجھے یہ چاہیے تو ماں ضرور اس کی بات کو پورا کر دیتی ہے, بیچارے کو چوٹ لگی ہے تکلیف میں ہے میں اس کی بات کو پورا کر دوں. اسی طرح انسان جب مصیبت میں گھرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, ایک بزرگ تھے 80 سال کے قریب ان کی عمر تھی, ان کی بیوی نے انہیں کہا کہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے کا بڑا شوق ہے اور اس کے لیے میں نے بڑے درود شریف بھی پڑھے ہیں عمل بھی کیے ہیں, لیکن آج تک مجھے واضح طور پر زیارت نہیں ہوئی, تو آپ مجھے کوئی عمل بتائیں, اگر آپ کو پتا ہے تو میں وہ عمل بھی کر لیتی ہوں. تو ہسبینڈ جو تھے وہ کہنے لگے اچھا جو میں کہوں گا کرو گی؟ اس نے کہا ہاں جو آپ کہیں گے میں کروں گی. اس نے کہا اچھا کل جمعہ ہے تو کل تم نہانا اور بالکل دلہن والے کپڑے پہننا اور زیورات پہننا اور خوب بننا سنورنا. اس نے کہا بہت اچھا. اب وہ سادہ عورت تھی, اس نے خاوند کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا. اب میاں جمعہ کی نماز پڑھنے گئے تو پیچھے بیوی نہائی دھوئی اور اس نے اپنے دلہن کے زمانے کے کپڑے نکالے اور خوب دلہن والے کپڑے اس نے پہن لیے اور زیورات بھی پہن لیے اور خوب اچھا میک اپ کر کے تیار ہو کے دلہن کی طرح بیٹھ گئی. اب ہسبینڈ جو تھے وہ انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اس عورت کے بھائی کے گھر چلے گئے, بھائی کا گھر بھی قریب تھا یعنی سالے کے گھر چلے گئے, اور اس کو کہا بھائی تم میری عمر بھی دیکھ لو اور بہن کی عمر بھی دیکھ لو اور اس کا حال بھی آ کے دیکھ لو. تو بھائی جب ساتھ آیا تو اس نے دیکھا کہ 75 سال کی بڑھیا اور وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے میک اپ کر کے. اس نے کہا تیرے منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں اور تیرے یہ لچھن ہے. اب بھائی تھا اس نے تو خوب ڈانٹا اس کو. اب اس بیچاری کو جب ڈانٹ پڑی تو یہ تو بہت غمزدہ ہوئی اور بہت روئی, روتے روتے سو گئی. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کو خواب میں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہو. اب یہ اٹھی تو خوش بھی تھی اور غمزدہ بھی تھی. خوش اس بات پہ تھی کہ مجھے زیارت میں نصیب ہو گئی اور غمزدہ اس بات پہ تھی کہ میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ کیا کیا. خود ہی تو کہا کہ دلہن بنو اور جب میں بن گئی تو میرے بھائی کو جا کے شکایت لگا دی. تو اس نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ تو ہسبینڈ نے کہا کہ میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں, تمہاری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے. تم چاہتی تھی کہ تمہیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو نہیں رہی تھی, تو میں نے دل میں سوچا کہ جب کوئی ایسی پریشانی آئے گی نا کہ تمہارا دل ٹوٹے گا تو ٹوٹے دل کے اوپر اللہ تعالی کی رحمت کی نظر ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں انا عند منکسرۃ القلوب, کہ جس کا دل ٹوٹتا ہے اس کے اوپر میری رحمت کی نظر ہوتی ہے. تو میں نے تمہیں کہا کہ دلہن بنو اور بھائی کو آ کے بتا دیا, اس نے تمہیں ڈانٹا تمہارا دل ٹوٹا اور اللہ نے تمہاری مراد کو پورا کر دیا. تو جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں. پھر ساتواں عمل قبر کے اندر بندے کو جو زغت ہے قبر پیش آتا ہے وروع اور جو خوف پیش آتا ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ ساتواں عمل ہے. ہر بندے کو قبر کے اندر زغت ہے قبر پیش آئے گا اور اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوں گے. زغت ہے قبر کہتے ہیں کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے. ہر بندے کو یہ پیش آئے گا. چنانچہ ایک صحابی تھے جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صحابی کے نماز جنازہ میں اتنے فرشتے اترے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. اتنے فرشتے ان کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتر آئے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. یعنی جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کو بھی زغت قبر پیش آیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ زغت قبر ہر کسی کو پیش آئے گا چاہے نیک ہے یا کوئی برا ہے. کیوں پیش آئے گا؟ زندگی میں جتنی لذتیں لی ہوں گی ان کے بقدر پیش آئے گا. جائز لذتوں کا بھی تو کوئی بل ہوتا ہے نا جو پے کرنا پڑتا ہے. آپ ریسٹورنٹ پہ کھانا کھائیں تو بل دینا پڑے گا نا. صرف چائے پی تو تھوڑا بل ہوگا اور اگر کھانا بھی کھایا تو زیادہ بل پیش کیا جائے گا. ساتھ سویٹ ڈش بھی کھائی تو اور زیادہ بل. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پرپورشن بنا دیا کہ دنیا میں جو بندہ جتنے آرام کی زندگی گزارے گا اور انجوائے کرے گا اس کو بل قبر میں پیش کرنا پڑے گا. مجھے یاد ہے میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا کہ کئی مرتبہ گھر میں بہت اچھا سالن بنتا, بہت ٹیسٹی سالن. میری امی بہت مزے مزے کے کھانے بناتی تھی. تو والد صاحب ایک لقمہ لگاتے اور پھر گلاس جو پانی کا تھا نا وہ اٹھا کے اس میں سے کچھ پانی سالن کے اندر ملا دیتے تھے. میں چھوٹا تھا, 4-5 سال عمر ہوگی میری, تو میں ابو سے پوچھتا تھا کہ ابو آپ پانی کیوں ملاتے ہیں؟ تو وہ خاموش ہوتے تھے, بتاتے نہیں تھے, کہتے تھے ہاں بس میں ایسے ہی ملا دیتا ہوں. پوری زندگی انہوں نے مجھے نہیں بتایا. جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر والدہ نے بتایا کہ بیٹا تمہارے ابو کہتے تھے کہ یہ اتنا مزیدار سالن میں اپنے نفس کو کیوں کھلاؤں؟ نفس تو ہمیں برائی کی طرف کھینچتا ہے, ہم اس کو لذتیں کیوں دیں؟ اس کو بے لذت بنانے کے لیے اس میں پانی ڈال دیتے تھے. اللہ اکبر, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ جائز لذتوں سے بھی اوائڈ کرتے تھے کہ ہم کیوں یہ لذتیں لیں, اپنے نفس کو لذتیں کیوں پہنچائیں. اور آج ہم حرام لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. تو جو غریب آدمی جس نے زندگی میں بہت مشکل وقت گزارا ہوگا اس کو زغت قبر تھوڑا پیش آئے گا, اور امیر آدمی جس نے خوب عیش کی زندگی گزاری ہوگی اس کو زغت قبر زیادہ پیش آئے گا. مگر پیش سب کو آنا ہے. ہاں ایک فرق سمجھ لیں کہ زغت قبر مومن کا اور کافر کا اس میں بھی بڑا فرق ہے. جو مومن کو زغت قبر پیش آئے گا تو اس کو تکلیف کی بجائے راحت ہوگی اور کافر کو تکلیف ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دائیں طرف کی پسلی بائیں طرف اور بائیں کی پسلی دائیں طرف ہو جائے گی. بھئی زغت قبر سے راحت کیسے ملے گی؟ آپ بتائیں, آپ کے سر میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں نا بھئی ذرا میرا سر دبا دو, تو سر دبانے سے آپ کو اس وقت راحت مل رہی ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں ہاں یار تھوڑی دیر اور دباتے رہو, تو اس وقت دبانے سے سر کو راحت ملتی ہے. تو بالکل اسی طرح مومن قبر میں جائے گا لیکن قبر اس کے ساتھ یہ تھراپی کرے گی اور اس تھراپی سے مومن کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ مومن کو راحت ملے گی. جبکہ کافر کو زغت قبر پیش آئے گا تو کافر کو اس پر تکلیف پہنچے گی. تو حدیث پاک میں ہے کہ قبر میں جو زختہ قبر پیش آتا ہے یا خوف ہوتا ہے بندے کے اوپر، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. پھر آٹھویں وجہ جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، احوال یوم القیامت و قربها و شدائدها، قیامت کے دن انسان کو جو خوف پیش آئے گا، جو سختی پیش آئے گی، اس سختی اور خوف کی وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. قیامت کے دن سورج کی گرمی بہت زیادہ ہوگی اور سائے کے بغیر لوگ کھڑے ہوں گے، صرف کچھ خوش نصیب ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، سات بندے ہوں گے، اس کے علاوہ باقی لوگ بغیر سائے کے ہوں گے. ہر بندہ اپنے پسینے میں ہوگا اور خوف بہت زیادہ ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جہنم کو پیش کیا جائے گا تو جہنم کے اندر ابال آئے گا، جیسے پانی ابلتا ہے نا تو چھینٹے باہر پڑتے ہیں، اسی طرح جہنم کو ابال آئے گا اور انگارے اس میں سے نکلیں گے اور اوپر بلندی پر جائیں گے اور واپس وہ آ کر انسانوں کے اوپر گریں گے. اب کسی انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کس کے اوپر آئے گا. تو امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا خوف ہوگا کہ انبیاء میں سے ہر نبی خوف زدہ ہوگا کہیں یہ انگارہ میرے اوپر آ کر نہ گر جائے. آپ بتائیں کہ جب انبیاء بھی خوف زدہ ہوں گے تو پھر ہم گناہگاروں کا کیا عالم ہوگا. تو قیامت کے دن یہ جو خوف پیش آئے گا، اس کی وجہ سے بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یہ بھی گناہوں کے بخشنے کا ایک سبب ہوگا. پھر نواں سبب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامۃ، خطا کاروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن الگ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار عطا فرمائیں گے، اس سے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا مانگنے کا امر دیا کہ جیسی مانگی جائے گی ویسی قبول ہو جائے گی. تو مختلف انبیاء نے مختلف دعائیں مانگی. صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اختیار دیا گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بھی اختیار دیا گیا مگر میں نے اس دعا کو ذخیرہ بنا لیا. قیامت کے دن میں اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے دعا کروں گا اور جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اختیار دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرت بینا ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین شفا فاخترت شفا. اللہ نے مجھے چوائس دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس چوائس ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت بھیج دوں گا، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو جن کی آپ شفاعت کریں میں ان کو بھیجوں گا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فختر تو شفا، میں نے شفاعت کو قبول کر لیا، میری شفاعت پر آدھی امت سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اترون حال المتقین، یہ آپ کی شفاعت متقی لوگوں کے لیے ہوگی؟ تو نبی صاحب نے فرمایا، نہیں، یہ مذنبین کے لیے ہوگی، خطاکاروں کے لیے ہوگی، میں ان کی شفاعت کروں گا اور اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیں گے. تو ہر بندے کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. تو نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، ان کی سنتوں سے محبت کرنی چاہیے، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی گناہ بھی ہم سے سرزد ہو رہے ہیں تو اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے. ہاں، جو لوگ سنت سے دوری محسوس کریں گے اور سنت کا مذاق اڑایا کریں گے وہ شفاعت کے حقدار نہیں بنیں گے، اس لیے کہ ان کو نبی علیہ السلام کی سنت سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی محبت نہیں تھی، تو ان کو شفاعت نہیں ملے گی. دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے کچھ امتی ہوں گے اور وہ نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے آنے کی کوشش کریں گے، تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی سنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور عمل ہی کرتے تھے سنت پر، اب یہ آپ کے جھنڈے کے نیچے حاضری کے لیے آ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے سوحکن سوحکن، دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، تم میرے جھنڈے کے نیچے نہیں آ سکتے۔ تو جو بندہ سنت سے دور رہے گا یا سنت کی اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی، وہ پھر شفاعت کا بھی حقدار نہیں بن سکے گا۔ نبی علیہ السلام کے غم کو اپنا غم بنانا اور اسی میں زندگی گزارنا شفاعت ملنے کا ایک بڑا امر یہ ہے۔ نبی علیہ السلام قیامت کے دن پوچھیں گے میرے امتیوں، ایک وقت تھا جب دنیا اپنے سامان کا تعارف کروا رہی تھی، ہر گھر میں کمپیوٹر پہنچ گیا، ہر گھر میں آئی پیڈ پہنچ گیا، لوگوں نے اپنے تانبے کو سونا بنا کے پیش کر دیا، اور تمہارے تو پاس سونا تھا، دین تھا، شریعت تھی، تم نے میرے کلمے کا تعارف کیوں نہ کروایا، تم نے میری شریعت کا تعارف کیوں نہ کروایا، تم نے دین کا تعارف کیوں نہ کروایا؟ تو قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو دین کی بات ہی نہیں کی تھی کسی سے، ہم تو دین کے لیے اپنا وقت فارغ ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام میدان عرفات میں روئے، نبی علیہ السلام منا کے اندر روئے، نبی علیہ السلام غلاف کعبہ کو پکڑ کر روئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام ریاض الجنہ میں روئے، اور کس لیے روئے؟ اپنی اولاد کے لیے نہیں روئے بلکہ اپنی امت کے لیے روئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تہجد پڑھ رہے تھے اور نیچے کھجور کے پتوں کا بنا ہوا مصلی تھا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو اس طرح گر رہے تھے کہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور بارش کے قطروں کے گرنے کی آواز ہے، اتنے آنسو بہتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جس امت کے لیے نبی علیہ السلام نے اتنے آنسو بہائے، قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میرے امتیو، تم نے میرے آنسوں کی قدر کیوں نہ کی، تم نے دین کے لیے کیوں نہ محنت کی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگائیں تاکہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت پانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے 100,000 مرتبہ درود شریف پڑھا، اور درود شریف پڑھ کے انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تحفہ بھیجا، ان کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ہیں کہ آپ کے سینے انور پہ زخم کے نشانات ہیں، تو بڑے حیران ہوئے، پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سینے انور پہ یہ زخم کے نشانات کیا ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے وہ امتی جو میری سنتوں کو توڑتے ہیں وہ میرے سینے پہ زخم لگاتے ہیں، وہ مجھے ایذا پہنچاتے ہیں، وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، آج والد کا دل توڑتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں ابو کا دل نہ ٹوٹے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو توڑتے ہوئے ہم نہیں گھبراتے۔ آج ہمارے گھر نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مذبح گاہیں بنی ہوئی ہیں، بازار میں دیکھو سنتیں ٹوٹ رہی ہیں، گھروں میں دیکھو سنتیں ٹوٹ رہی ہیں، یہاں تک کہ جب شادی کا موقع آتا ہے ہم اپنی ناراض ماسیوں کو بھی منا لیتے ہیں، وہ جی شادی کا موقع ہے منا لو، اس سے معذرت کر لو، ناراض رشتہ داروں کو بھی منا لیتے ہیں، لیکن شادی میں رسم و رواج پہ عمل کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر کی؟ ہم نے تو ان کی سنتوں کا کوئی لحاظ نہ رکھا۔ تو آج وقت ہے کہ ہم سنت کے شیدائی بنے اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کسی عارف نے نبی اسلام کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، فرماتے ہیں اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھ رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کہوں اس گناہگار سے سرکار نبھائے رکھنا ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا اللہ کرے کہ ہم دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اس کے بدلے اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری نصیب فرمائے ان کے حوض کوثر سے اللہ جام عطا فرمائے اور جنت میں اللہ ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے اور دسویں چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے رحمت اللہ وعفوہ ومغفرتہ بلا سبب من العباد قیامت کے دن اللہ تعالی کی رحمت کا اظہار ہوگا بغیر کسی سبب کے اللہ تعالی اپنی رحمت کا اظہار فرمائیں گے اس میں بندوں کے عمل کا دخل نہیں ہوگا حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے بندوں کو شفاعت کا حکم دیں گے حافظ 10 بندوں کی شفاعت کرے گا ایک عالم 400 بندوں کی شفاعت کرے گا شہید بھی کرے گا ہر جنتی شفاعت کرے گا اور جس کی وہ شفاعت کرے گا اللہ اس کو جہنم سے نکال دیں گے حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی اور شفاعت کرنے والا نہیں رہے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب لوگوں نے اپنی شفاعت جو ہے کر لی اب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں رہا اب میں اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں اور اپنی رحمت کی بنا پر میں جہنمی کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرماتا ہوں تو حدیث پاک میں ہے ثلاث حشیات اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی 3 لپیں بھریں گے اور ان کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں گے آپ دیکھیں اگر میں اپنے دونوں ہاتھ یوں کروں نا اور اس میں گندم کے دانے لوں تو چند ہزار دانے تو اس لپ کے اندر آ جائیں گے اور اگر چینی کی لپ بھروں تو شاید ہزاروں سے زیادہ مسئلہ بن جائے گا یعنی لاکھوں چینی کے ذرے لپ کے اندر آ جائیں گے اب اللہ تعالیٰ کی لپ کتنی بڑی ہوگی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب لپ بھریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ بلینز اینڈ بلینز آف لوگ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے اور اللہ ان کو جہنم سے نکالیں گے اور اس میں ان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہوگا اللہ کی رحمت اللہ اپنی رحمت کا اظہار فرمائیں گے امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نکالیں گے تو فرشتے ان کے پاس آئیں گے اب ان لوگوں کو جہنم میں جلنے کی وجہ سے ان کے جسم کوئلے کی طرح بنے ہوئے ہوں گے تو وہ کہیں گے اغتسل فی ھذا الغدیر یہ ایک تالاب ہے تم اس تالاب کے اندر نہاؤ جب وہ تالاب کے اندر نہائیں گے تو ان کے جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے مگر ان کے ماتھے کے اوپر ایک مہر لگا دی جائے گی اس کے اوپر لکھا ہوگا اتقاء الرحمن کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رحمان کی رحمت سے یہ جہنم سے نکلے ہوئے ہیں ان کا اپنا عمل نہیں تھا کوئی تو یہ جنتی جنت میں آ کے رہنا شروع کر دیں گے پھر اس کے بعد جنتی لوگ ان سے مذاق کیا کریں گے کہ ہم تو میاں اللہ کے فضل سے ڈائریکٹ جنت میں آ گئے اور تم تو وایا جہنم آئے ہوئے ہو تمہارے اوپر مہر لگی ہوئی ہے اتقاء الرحمن کی ایک وقت آئے گا کہ یہ اتقاء الرحمن سب مل کے اللہ کے سامنے فریاد کریں گے
اے اللہ آپ نے ہمیں بخش دیا اور جنت میں تو پہنچا ہی دیا، لیکن یہ جو ہمیں دوسرے لوگ شرمندہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں شرمندگی سے بھی بچا لیجئے، اور یہ جو مہر لگی ہوئی ہے اس مہر کو مٹا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مہر کو بھی مٹا دیں گے اور وہ بھی جنتیوں کے ساتھ جنت میں رہنا شروع کر دیں گے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ لکھنے کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی عمل تو مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ میں جنت میں جا سکوں، ہاں اتنی تمنا ضرور ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن ان اتقاء الرحمان میں ہی شامل فرما لے، تاکہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جاؤں. بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں، وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا کہ ہر بے گناہ کہنے لگے گا کہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں، مجھے بھی یہ رحمت ملنی چاہیے. حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی مغفرت فرمائیں گے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کے دیکھے گا کہ شاید آج میری بھی مغفرت ہو جائے، شیطان کو بھی امید لگے گی کہ شاید میری مغفرت ہو جائے. آپ سوچئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کتنی رحمت کا اظہار فرمائیں گے، ہم اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرما دینا، ہمارا کام تو اللہ کی رحمت ہی سے بنے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے تاکہ اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں اللہ نیکوکاری کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اگر عورتوں تک آواز جا رہی ہے تو عورتیں بھی توبہ کی نیت کر کے یہ کلمات پڑھیں تاکہ وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. یہ کلمات جو ابھی عاجز پڑھے گا آپ سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں سے پہلا عمل ہے 100 مرتبہ صبح و شام استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی. اور دوسرا ہے 100 مرتبہ صبح و شام درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارا ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارا صحیح. عورتوں نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ ان دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں، ان کو بن کیے اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں. پھر چوتھی چیز ہے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے، ہاتھ کارول دل یارول، ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صبح یا شام میں نماز پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں، ساری دنیا کے خیالات ذہن سے نکال لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، یعنی دل اللہ اللہ پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، خود زبان سے نہیں پڑھنا. انشاءاللہ جب چند دن یہ آپ مشق کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی. آپ کا دل گواہی دے گا کہ اب میری اللہ سے محبت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، مضبوط سے عظمت ہو گئی ہے. تو اللہ تعالی ہمارے دلوں اپنی محبت سے بھر دے تاکہ ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے، گناہوں کو چھوڑنا اللہ تعالی آسان فرما دے. ابھی دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے آپ مراقبے کی مشق کر لیجئے، بس آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اے اللہ، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. میرے مالک، ہم پر رحمت کی نظر فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنا، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے، اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے، اے اللہ ہمیں دھکے نہ دیجئے، میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانو تم فقیر ہو، اور دوسری جگہ فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کا حق ہوتا ہے، اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقے فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہم نے دنیا کے امیروں کو دیکھا ہے غریبوں پہ بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیا کرتے ہیں، اے اللہ آپ بھی ہمیں ہدیے میں جنت عطا فرما دیجئے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ آپ نے ہمیں اتنے ناز نعمت سے پالا ہے کہ ہم تو دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں کر پاتے، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کر سکیں گے، اللہ مہربانی فرما دینا، ہمیں جہنم سے بچا لینا اور جنت عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہماری جھولیوں کو بھی بھر دیجئے، ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تو ایلا صاحب خانہ نے جس طرح آج کی مجلس کا انتظام کیا، اس کے بدلے ان کو اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، خوشیوں کے ساتھ آباد فرما، دین کے ساتھ آباد فرما، صحت سلامتی کے ساتھ آباد فرما۔ جتنے حاضرین محفل مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اللہ آج اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔